السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وسندنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. حاضرین مجلس، اللہ عز و جل کے نزدیک دین واحد اسلام ہے، جس کے حامل حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ختم المرسلین خاتم النبیین احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ رہا، اور آج آپ کے واسطے سے امت کو جو دین ہے وہ اسلام دین ملا ہے، جو حضرت آدم سے چلا اور آج تک وہ باقی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اختلاف بعد میں اہل کتاب نے کیا ہے، جن کو حقیقت سے متعارف کر دیا گیا تھا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے اپنے ادوار میں، اپنے اپنے زمانے میں آ کر کے اس حقیقت کو واشگاف طور پر پیش کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے خلاف کیا، بلکہ اللہ کی کتاب میں تحریفات کا سلسلہ جاری رکھا، اور یہاں تک کہ تو وہ توریت جو نازل ہوئی تھی وہ توریت آج نہیں ہے، وہ انجیل جو نازل ہوئی تھی وہ انجیل وہ باقی نہیں رہی، وہ زبان باقی نہیں رہی جس زبان میں اس کو اتارا گیا تھا. ترجمہ در ترجمہ کا سلسلہ چلتا رہا، اور تراجم پیش کرنے والوں نے اپنی طرف سے بہت سی چیزیں اس میں داخل فرما دیں، اور ان کے مشائخ اپنی منمانی توضیحات کے ذریعے احکام الہیہ کے تعلق سے بہت سی رتب و یابس چیزیں اس میں داخل فرما دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا اس کے کچھ اصولی قواعد جو ہر زمانے میں مطلوب رہے، لہذا دین کے اصولی ضابطے میں، قاعدے میں چھ باتیں لازمی طور پہ ہیں. پہلی بات جو بنیادی ہے، یہ تصور ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ انیک نہیں ہے، اللہ ایک ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کئی خدا ہوتے تو ظاہر ہے آپس میں جھگڑے کا ہونا یقینی تھا، لازمی تھا. سب با اقتدار ہوتے، سب طاقتور ہوتے، سب فیصلہ کرنے والے ہوتے تو ظاہر ہے اس میں اختلاف ہوتا، اور یہ کائنات فساد کی آماجگاہ بن جاتی. لفسارتا، زمین و آسمان فساد کی آماجگاہ ہو جاتے. وہ ایک ہے، اسی کا فیصلہ جو ہے ساری کائنات پر نافذ ہوتا ہے. لہذا اللہ ایک، اسی طرح سے دوسری چیز جو عقیدے میں داخل رہی ہمیشہ کہ ایک مخلوق ملائکہ کی ہے، ہمارے اور ان کے درمیان قدر مشترک یہ بات ہے کہ وہ بھی مخلوق ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں، فرشتے بھی مخلوق ہیں اور ہم بھی مخلوق ہیں، یہ قدر مشترک ہے. بقیہ اور چیزوں میں وہ الگ ہیں کہ وہ کھاتے نہیں ہیں، انہیں انسانی زندگی کے جو تقاضے ہیں یہ ان کے اعمال میں، سرگرمیوں میں حارج نہیں ہوتے ہیں، معنی نہیں ہوتے ہیں. ہمیں ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنی سرگرمیوں کو اس رخ پہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے جس سے اللہ خوش ہو، راضی ہو، اور وہاں یہ موانع نہیں ہیں تو ان کی ساری سرگرمیاں بارگاہ رب العزت کے دیے ہوئے اصول کے مطابق ہوا کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یمرون، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں. تو نمبر دو، فرشتوں پر ایمان، عقیدے کی بات ہے، اصولی بات ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان، اور ایسی تقدیر پر ایمان، اور اس بات پر ایمان کہ خیر اور شر یہ سب اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ نے سب کو وجود دیا ہے، خیر کو بھی شر کو بھی. اللہ کے وجود کے بغیر کوئی شے باوجود نہیں ہو سکتی ہے. والقدر خیر شر. اور آخری بات جو ہے، اصولی طور پر سارے انبیاء علیہم السلام کی دعوت جو عقیدے پر مشتمل تھی وہ یہ کہ ہمیں دوبارہ پھر زندہ ہونا ہے، اور اس مالک کی سلطنت میں، اس مالک کی بادشاہت میں، اس مالک کی شہنشاہیت میں ہمیں اس کے روبرو کھڑا ہونا ہے. جس دن کسی کی بات نہیں چلے گی، چلے گی صرف اسی کی چلے گی. الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا. شہنشاہیت، بادشاہت اس دن حقیقت میں سچائی کے ساتھ صرف رحمان کی ہوگی. وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا، بڑا سخت ہوگا. وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اس سختی کو اللہ رب العزت نے تمثیلی طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ایسا سخت دن ہوگا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. گناہگار شخص، مجرم شخص، کافر اور مشرک شخص اس دن اپنی دانتوں میں انگلیاں لے کر کے چبا رہا ہوگا. یعض الظالم علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا. ماری پریشانی اور ہیبت و روب جو طاری ہوگا عذاب الہی کا، اس کے ڈر سے اور اس کے خوف سے. یعض الظالم علی یدی، اور وہ بڑی حسرت سے کہے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس، ہائے میری شامت اعمال کہ میں نے رسول کے ساتھ دین کو اختیار نہیں کیا، رسول کے ساتھ وہ راستہ ہم نے نہیں بنایا جو وہ لے کر کے آئے تھے، جو انہوں نے ہمیں دکھایا تھا. جس راستے پہ آج چلے ہوتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ہوتا. تو بڑی حسرت کے ساتھ دانت میں انگلیاں چباتے ہوئے وہ یہ کہے گا، یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. عام طور پہ انسان دوستوں کے ذریعے بگڑتا ہے اور احباب کے ذریعے بنتا ہے. دوست ایک اچھے فرد کو بگاڑ دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ انظر الی من تخالل، غور کر لیا کرو، دیکھ لیا کرو جس سے دوستی کر رہے ہو وہ کس جذبے کا ہے، کس دماغ کا ہے، کس فکرے کا ہے، کس نظریے کا ہے، اس کے بعد اس سے دوستی کرو، ورنہ آگ اگر جلا سکتی ہے تو دوست کی دوستی تمہیں بگاڑ سکتی ہے اور بنا بھی سکتی ہے. لہذا وہ اس دن کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، ہائے شامت اعمال، میں فلاں کو دوست نہ بناتا. قرآن پاک کی آیت، اس کا شان نزول بھی عجیب و غریب ہے، لیکن سارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ہے تو ایک فرد کے تعلق سے اور اس کے دوست کے تعلق سے، لیکن امت کے سارے افراد کے لیے یہ ایک خونچ کا پہلو ہے کہ اپنی زندگی کو اس سے بچائے اور اپنے آپ کو اللہ کے مرضیات کے تابع کرے. ہوا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا جس کو اللہ نے مال و منال سے نوازا تھا. وہ سفر پہ جاتا اور سفر سے واپس آتا تو مکے کے سربراہان کو دعوت دیتا تھا، معززین کو دعوت دیتا تھا، اور یہ اس کی پرانی عادت تھی. اس دعوت میں کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شریک کرتا تھا. ایک دفعہ جب واپس آیا سفر سے اور دعوت کی، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس نے بلایا، آپ دعوت میں شریک ہوئے. جب اس نے لا کر کے سامنے کھانا لگایا، دسترخوان بچھا دیا، حضور نے کہا کہ دیکھو تمہارا کھانا اس وقت ہم کھائیں گے جب تم اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے، اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ نے مجھے رسول حق بنا کر کے بھیجا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. اگر اس بات کو تم تسلیم کرو گے تو ہم تمہاری دعوت کھائیں گے، اور یہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عقبہ نے جب سنا خاموش رہا، اور اس کے بعد اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھ لیا تو بڑا آدمی تھا مکے کا، اور سارے سربراہان موجود تھے اس کی دعوت میں، ایک تہلکا مچ گیا. اس کا ایک دوست تھا عبی ابن خلف، اس کا ایک دوست تھا عبی ابن خلف. عبی ابن خلف کو جب معلوم ہوا تو اس نے آ کر کے کہا بند کر دیجیے، یہ کیا کر رہے ہو، تم نے کیا کیا، یہ تم مسلمان ہو گئے، بد دین ہو گئے، بے دین ہو گئے. اس نے کہا کہ کیا کرتے، محمد الرسول اللہ معزز آدمی ہے، بنو ہاشم کے معزز فرد ہیں، وہ ہمارے دروازے پہ تھے، اگر ان کی بات نہ مانتے اور اگر وہ کھانا نہ کھاتے اور اٹھ کے چلے جاتے تو میری کتنی بدنامی ہوتی، میں شرم سے گڑ جاتا کہ میرے دروازے پر آ کر کے اور وہ چلے گئے. اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو. عبی ابن خلف دوست، دیکھیے دوست کا کردار کیا ہوتا. اس نے کہا کچھ نہیں، تمہارے اوپر لازم ہے، میری دوستی کے حوالے سے لازم ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ جا کر کے تھوکو تو. اس نے دوستی نبھائی، عقبہ بن ابی معیط نے دوستی نبھائی، اور ایسا جا کر کے اس نے کیا، ایسا جا کر کے اس نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا، کوئی انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ نے انتقام لیا، اللہ دیکھ رہا تھا. اور اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، الملک یومئذ الحق للرحمن وكان یوما علی الکافرین عسیرا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اس دن یہ صورتحال ان کے ساتھ ہوگی. وہ تو چاہ جا چکے، ان کا حشر کیا ہوا، یہ دونوں کے دونوں بدر میں مارے گئے، عبی ابن خلف یا عقبہ ابن معید، عقبہ بن ابی معید کے سارے اعضا بکھر گئے تھے اور سڑ گئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکنے والے کا حشر اللہ نے دنیا میں دکھایا. اور یہ آیت نادر ہوئی جو خاص طور سے فلاں کہہ کے عبی ابن خلف کی طرف اشارہ ہے. وہ کہہ رہا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں کو دوست نہ بناتا، لیکن اب تو وقت گزر چکا ہے. لیکن اللہ نے اس کو شامل کیا اپنے کلام میں اور قیامت تک کے لیے یہ سرمدی ابدی پیغام بن گیا ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسروں کے طریقے کو اختیار کرتے. گویا وہ عقبہ بن ابی معید کی طرح چہرے انور پہ تھوک رہے ہیں، جو شریعت ربانی کو چھوڑتے ہیں، جو شریعت الہی کو چھوڑتے ہیں، جو قانون الہی کو چھوڑتے ہیں، بددل ہوتے ہیں اور دوسری چیزوں کو ترجیحات میں شامل کرتے ہیں، وہ نعوذ باللہ اس کے حامل ہیں. تو وہ اپنے انجام کو دیکھیں جو انجام عقبہ بن ابی معید کا ہوا، عبی بن خلف کا ہوا. ان کے مال و منال نے، ان کی عزت و جاہ نے، اور ان کی شہرت و رفعت نے، ان کی ترقیوں نے، اور سماج میں ان کے مقام نے ان کو نہیں بچایا، تو انہیں بھی کوئی شے نہیں بچا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی اتخذت مع یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بتایا کہ یہ کیوں پیدا ہوتا ہے، یہ چیز کیوں آتی ہے. لہذا پورے قرآن پاک کے اندر دو مقامات پہ اللہ رب العزت نے اس کی ترجمانی فرمائی ہے، اس کی وضاحت فرمائی ہے. پہلے تو اسی آیت کے بعد آگے آیت میں اللہ نے فرمایا یہ شخص جو ایسا جس نے کیا ہے کیوں کیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ دیندار ہو جائے، آپ چاہتے ہیں اس کو بارگاہ رب العزت میں قرب و وصال حاصل ہو جائے، لیکن اس نے تو معبود اپنی خواہش کو بنا رکھا ہے، اور جو خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اس کا حشر یہی ہوتا ہے جو عقبہ بن ابی معید کا ہے، جو عبی ابن خلف کا ہے، جو ابو جہل کا ہے، ابو لہب کا ہے. نہ ان کو ان کی عزت نے بچایا، نہ نسبت نے بچایا. ابو لہب کو نسبت کتنی اونچی حاصل تھی، خاندان بنو ہاشم کا سرپرست تھا وہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا وہ، ایسی عظیم نسبت اس کو حاصل تھی. لیکن یہ نسبت منفی طور پہ اس نے اس کا استعمال کیا. سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر منفی اثرات ڈالنے کے لیے احتجاج کے طور پر کس نے زبان کھولی؟ ابو لہب نے کھولی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حشر وہ کیا کہ وہ ایسا جسم کے اندر ایسا مرض ہوا کہ گھر والوں نے باہر نکال دیا، اور جب وہ مر گیا تو اس کو بھنگیوں کو بلا کر کے اس کی لاش کو پہاڑی کے نیچے پھینکوا دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے ڈھک کر دیا. یہیں اللہ رب العزت نے انجام بھی دکھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. آپ نے غور نہیں کیا اس شخص کی زندگی پہ، اس شخص کی سرگرمیوں پہ، اس شخص کے جذبات پہ جس نے اپنا معبود اپنے خواہش کو بنا رکھا ہے، جو چیز اس کی خواہش میں خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ چاہت کی بنیاد پر رضا رب نہیں ہے، اطاعت کی بنیاد پر رضا رب ہے. انسان چاہت کی بنیاد پہ چاہتا ہے، چاہت سے کچھ نہیں ہوتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، اطاعت کرو، تو اس چاہت میں رنگ بھر جائے گا اور آہنگ اس کی ایسی ہوگی کہ بارگاہ رب العزت میں تمہاری سنوائی ہوگی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم کیا محبت کرو گے اللہ تمہیں چاہ لے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اچھے اچھے پیارے پیارے رب کے کہنے کے مطابق اعمال سے اپنے آپ کو جوڑا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس کی محبت کا چرچا کرتے ہیں, اور فرشتوں ان محبت, اس محبت کو فرشتے لے کر کے زمین میں اتر آتے ہیں اور ہر جگہ اس کا چرچا ہوتا ہے. لہذا دلوں کے اندر محبت اس ذات کی ہوتی ہے جس کو لوگوں نے دیکھا بھی نہیں, جو گزر گئے ہیں صدیوں پہلے, لیکن ان کی محبت کہ ان کے خلاف ایک زبان سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ وہ محبت ہے جو اللہ رب العزت اہل ایمان کے دلوں میں ڈالتے ہیں. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, لہذا وہ شخص جو اپنی چاہت کی بنیاد پہ چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے, وہ فارمولہ بناتا ہے خود اپنی چاہت میں کہ دنیا میں ہم کو مال حاصل ہے, منال حاصل ہے, عزت حاصل ہے, جاہ حاصل ہے, شہرت حاصل ہے, لہذا اللہ اگر خوش نہ ہوتا اور مالک خوش نہ ہوتا تو وہ کیوں دیتا ہے؟ حالانکہ بھول جاتا ہے کہ یہ دینا اللہ کا انعام کے طور پہ نہیں ہے بلکہ امتحان کے طور پہ, امتحان میں دے کر کے آدمی آ جاتا ہے. اللہ نے سلطنت نمرود کو بھی دی, فرعون کو بھی دی, اور اتنا مال دیا شداد کو کہ جنت بنانے کی خواہش پیدا ہو گئی, لیکن یہ دینا آزمائش کے ذریعے تھا, دیکھنا تھا کہ اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے. هو الذی خلقکم, اس نے تم کو پیدا کیا. هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم. وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں اس مملکت کے اندر, اس روئے زمین کے اندر تم کو جانشین بنایا ہے. امتیں جاتی رہیں, قومیں جاتی رہیں, اب تم کو اللہ نے موقع دیا ہے. اور ایک دوسرے پر ہم نے درجے بلند کیے ہیں, کسی کو ایک درجہ رکھا, کسی کو اس کے آگے رکھا, سب درجہ بندی ہم نے کی ہے تاکہ نظام زندگی قائم رہے. سب ایک ہی درجے کے ہوں گے تو بقیہ کام کون کرے گا؟ سب تاجر ہی ہو جائیں گے تو گیہوں کہاں سے آئے گا؟ سب کے سب جب باغبانی ہو جائیں گے تو دوسری چیزیں کہاں سے آئیں گی, کپڑے کہاں سے ملیں گے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعلکم خلائف الارض, مملکت کے اندر اللہ رب العزت نے جانشینی بنائی, جانشینی دی ہے, اور درجے رکھے ہیں ایک دوسرے پہ, درجے بلند کیے ہیں. لیبلوکم, تاکہ ہم تمہیں آزمائیں, فیما آتاکم, جو ہم نے تم کو نعمت دی ہے, جو شہرت دی ہے, جو منصب دیا ہے, جو جاہ دیا ہے, جو عہدہ دیا ہے, یہ تمہارے لیے سربلندی کی بات نہیں, آزمائش کی بات ہے. تم اس کا حق کہاں تک ادا کر رہے ہو؟ لیبلوکم فیما آتاکم. اور یہ بھی یاد رکھو, یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ سب حساب کیسے لیں گے. ان ربک سریع العقاب, ان ربک سریع الحساب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی یاد رکھو, تم جڑے رہو گے تو تمہاری کوتاہیوں کو بھی وہ خوب معاف کرنے والا ہے. لغفور الرحیم ہے, بہت معاف کرنے والا اور بہت رحمت تم پر نچھاور کرنے والا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب چاہت کی بنیاد پہ نہیں, ارائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا, کیا ایسے شخص کے ذمہ دار آپ بن سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون, کیا گمان ہے آپ کا کہ یہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ یہ شخص سنتے, ایسے لوگ سنتے سمجھتے نہیں ہیں, ان کے دل کے اندر جو کبر بھرا ہوا ہے, لہذا سب کو چھوٹا سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, اور جو بڑا سمجھتا ہے وہ کسی کی رائے کو قبول نہیں کرتا ہے, کسی کی بات کو نہیں مانتا ہے, تحقیر و تذلیل کرتا ہے, رسوا کرتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون, یہ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں, چوپائے کو بھی آواز دیجئے تو وہ سن لیتے ہیں, چوپائے کو اشارہ کیجئے تو اس اشارے پہ چل پڑتے ہیں, لیکن یہ ایسے ہیں کہ یہ بھی ان کو تمیز نہیں ہے, یہ بھی ان کو تمیز نہیں. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ عقیدے میں تسلسل ہے, عقیدے میں تسلسل ہے, حضرت آدم سے لے کر کے حضور پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن شریعت میں فرق ہے. شریعت اعمال سے متعلق ہے، شریعت اعمال سے متعلق ہے، اور عقیدہ ایمان سے متعلق ہے. لہذا اعمال کے اندر فرق ہوئے ہیں. حضرت آدم کے بعد حضرت نوح آئے، ان کی شریعت و اعمال کیسے ہونے چاہیے اللہ نے اس دور کے مطابق ان کو دیے. حضرت نوح کے بعد دیگر انبیاء آئے، حضرت موسیٰ آئے، وہ شریعت منسوخ ہو گئی. حضرت موسیٰ کی شریعت، ان کا قانون جو اللہ کی طرف سے تھا وہ برپا ہوا. حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ کے قانون، اور سب کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. لہذا آپ کے آنے کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں. اب عملی زندگی کے اندر اعمال کو بارگاہ رب العزت میں بار پانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ کی مہر چاہیے، بغیر اس کے بارگاہ رب العزت میں کوئی عمل مقبول نہیں. نہ نماز مقبول ہوگی، نہ روزہ مقبول ہوگا، نہ حج مقبول ہوگا، نہ زکات مقبول ہوگی، نہ دان دینا مقبول ہوگا، نہ صدقات و خیرات مقبول ہوگے، کوئی چیز مقبول نہیں ہوگی. نام بنائے جائیں گے، بدلے جائیں گے، لیکن شریعت اپنی جگہ ٹل رہی. اسی کو اللہ نے کہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، آپ کو ہم نے مقرر کیا ہے ایک ایسی شریعت پہ دین کے جس پہ آپ اتباع کیجیے. حضور سے کہا جا رہا ہے، اور آپ کے واسطے سے امت کے ہر فرد سے کہا جا رہا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع ہوا الذین لا یعلمون. اور جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آفسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس شریعت اس کے حقائق و دقائق سے واقف ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، ان کی اگر بات مانیں گے تو وہ آپ کو فائدہ قطر نہیں پہنچائے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں ہرگز آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یہ ظالم ہیں، یہ مجرم ہیں، یہ گناہگار ہیں، ان کا ساتھ دو گے تم مجرم ہو جاؤ گے، تم ظالم ہو جاؤ گے. اور ان کے لیے، ظالموں کے لیے اللہ کیا دردناک عذاب کا تسلسل ہے. لہذا شریعت کے اندر تو تبدیلی ہوتی رہی ہے، اللہ نے خود اپنے حکم کو بھی تبدیل کیا ہے، لیکن یہ تبدیلی عدم علم کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ تبدیلی بھول چوک کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ یہ تبدیلی ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیمار مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ نسخہ لکھتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، اس نسخے پہ وہ عمل کرتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اس نسخے کو بدلتا ہے، نبض کو ٹٹولتا ہے، ہر چیز کو جانچتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا نسخہ لکھتا ہے، پھر ذرا اس کے بعد پھر تیسرا نسخہ لکھتا ہے، پھر چوتھا نسخہ لکھتا ہے، اس کو شفا ہو جاتی ہے. تو یہ نسخے کی تبدیلی ڈاکٹر کی مہارت پر مبنی ہے، نہ کہ اس کی حماقت پہ مبنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر چیز سے واقف ہیں، ہمارے مرض سے واقف ہیں، تو شفا کیسے ہم کو ملے گی؟ اللہ نے حکم دیا، اس پر عمل کیا گیا، پھر اس سے رک گیا. جناب محمد الرسول اللہ نے حکم دیا، کچھ دن تک ذہن بن گیا، تربیت ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی اس پر عمل کرنے. یہ ہے شریعت. ایک کا تعلق ایمان سے ہے، وہ اصول ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور ایک کا تعلق اعمال سے ہے، اس میں ضرورت کے مطابق تبدیلیاں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں. اب نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ حالات اس زمانے کے مطابق ہمارے علماء فقہ اس پر غور کریں گے، اور وہ چیزیں، نئے نئے مسائل جو پیش آ رہے ہیں، اللہ نے خود فرما دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. پوچھو ان سے جو جاننے والے ہیں، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو وہ جواب دیں گے تم کو دلائل کے ذریعے، حوالے کے ذریعے، بالبینات والزبر، بینات دلائل کے ذریعے، زبر کتابوں کے ذریعے، حوالے کے ذریعے تمہیں جواب دیں گے. اور ہم نے تو اتارا ہے ذکر کو تاکہ آپ اس کی وضاحت کر دیں، لتبین للناس ما نزل الیہم، جو چیز اتاری گئی اللہ کی طرف سے اس کی وضاحت کر دیں آپ کو یہ کتاب دی، تاکہ آنے والی نسلوں میں علماء فقہا جو آپ کے وارث ہوں گے علم کے، وہ اس کی وضاحت کریں اپنی قوم، اپنی امت.
اسی لیے العلماء ورثۃ الانبیاء، کسی عالم کے خلاف کسی کی زبان کھلتی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے عقبہ بن معیط نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس نے تھوکا تھا، اللہ نے اس کا یہ حشر کیا، ایسی وہ شخص جو کسی عالم کے خلاف زبان درازی کرتا ہے اس کا بھی حشر برا ہوتا ہے. اس لیے کہ عالم ورثۃ الانبیاء میں داخل، اس کا اس کی عزت، اس کا افتخار، اس کا احترام یہ آپ کرتے ہیں تو اس علم کی بنیاد پہ کرتے ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے چام اور اس کے جان اور اس کے خاندان اور اس کی نسبتوں کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہیں. لہذا یہ نسبت کتنی اونچی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. تو اللہ نے اس انتخاب کو فضل کبیر قرار دیا اور آپ ان پہ تان کر رہے ہیں، آپ ان پہ طنز کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف جو ہیں وہ ماحول بنا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا کبھی خیال آئے تو ہمیں اللہ کے حضور میں توبہ کرنا چاہیے، شرمسار ہونا چاہیے. ہم تو کچھ نہیں جانتے اور جن جو جانتے ہیں ان کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں تو ہم سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے. بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت جو عملی ہے اس پر ہمیں ویسے ہی عمل کرنا ہے جس طرح جناب محمد الرسول اللہ نے کیا، آپ کے صحابہ نے کیا، ائمہ مدبوعین نے بتایا، تو ہم کامیاب ہیں. اے اللہ ہمیں اس پر عمل کے اس فطرہ ساز زمانے میں توفیق عطا فرما دے اور اپنی بارگاہ ہمیں قبولیت کے شرف سے نواز دے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، شریعت حق پر زندگی بھر چلنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی اسوے کو اختیار کرنے میں ہمیں سرفرازیاں عطا فرما. رب کریم ان تمام لوگ جو موجود ہیں سب کی مغفرت فرما. اے اللہ یہ رحمت کا پکھواڑا ہے، رحمت کا آشرہ ہے، اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کی چادر کو پھیلا دے، رحمت کی جھڑی لگا دے، رحمت کی بوچھار کر دے. اے اللہ اور ہماری زندگی کو تو سنوار دے اور بنا دے. اے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما، بیٹھنے کو قبول فرما، سننے سنانے کو قبول فرما، جانے کو قبول فرما، سفر کو قبول فرما، حضر کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے کھانے اور روزہ رکھنے کو قبول فرما، قیام اور قعود کو قبول فرما، سونے اور جاگنے کو قبول فرما، شریعت کی تمام چیزوں پہ اے اللہ وہ رنگ تو چڑھا دے جس سے عبادت تیرے حضور میں قابل قبول بن جائے. اے اللہ جو ہم میں مریض ہیں انہیں شفا عطا، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کا ازالہ فرما. اے اللہ اے رب کریم جو بن بیاہیں ہیں نسبتیں ان کو نہیں مل رہی ہیں، اے اللہ انہیں اچھی نسبتیں عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب